شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ملك درود بجزمة محمد وآل محمد. ایدان محترم، روانگی امام حسین علیہ السلام کے مناسبت سے امام بارگاہ مسجد امام بارگاہ شریف الحسین میں یہ مجلس اعلیٰ منعقد کی جا رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ امام عالی مقام کی عظمت، ان کا تقدس، ان کا احترام، ان سے عقیدت، محبت، نسبت، یہ سب ایک مومن کے دل میں ایک ایسی دنیا کو آباد کیے ہوئے ہے کہ مومن اس کا سودا کبھی کسی اور مادی چیز سے نہیں کر سکتا. اور صرف یہی نہیں، بلکہ اپنا سب کچھ اپنے اس امام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دیا. اب آپ نسبت دیکھیں، جو خدا کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے، اس کے چاہنے والے، اس کے محب، اس کے پیروکار، اس کے شیعہ اس کے لیے سب کچھ فنا کرنے کے لیے تیار ہے. اس بنا پہ کربلا سے ما قبل یا کربلا کے ما بعد جو بھی نسبت کربلا کی طرف رخ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی تاریخ ہو، کوئی مقام ہو، کوئی ہستی ہو، کوئی بھی ذکر ہو جو کربلا کی رنگ بو لیے ہوئے ہو، جیسے ہی ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہے، ہماری زندگی کا رنگ ڈھنگ سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. چنانچہ 28 رجب بھی ایک ایسی ہی تاریخ ہے، اور یہ بہت اہم تاریخ ہے. یعنی اگر واقعات کربلا کا تجزیہ کیا جائے اس زمانے کے سیاسی حالات سے، جغرافیائی حالات سے، ثقافتی حالات سے، تو پھر امام حسین کی یہ تحریک اور اس کی ابتدا جو بظاہر یہاں سے ہو رہی ہے، اور پھر امام حسین کے وہ کلمات کہ جو آپ نے نکلتے وقت یا زبانی طور پر یا تحریری طور پر امت کے سپرد کیے ہیں، اس بات پر بیّن دلیل ہیں امام حسین علیہ السلام کہاں جانا چاہتے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے، اور کیا مقصد تھا کہ جسے عملی جامہ پہنانا چاہتے تھے. اسی مناسبت سے میں نے در حقیقت سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہم نے ہر قوم میں ایک رسول مبعوث کیا، اور وہ رسول بنیادی طور پر دو تعلیمات کا حامل ہے۔ توجہ کا طالب و عزیزان گرامی، مجھے نہیں پتا کہ میں بھی چونکہ مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں یا پانی کا انتظام ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے گا تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ بنیادی طور پر دو پیغامات کا حامل ہے یہ علم لدنی کا مالک امام، ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اے بندگان خدا اللہ کی عبادت کرو، واجتنب الطاغوت، دوسرا فیس کیا ہے اس آئیڈیالوجی کا، اس پیغام کا، طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے دوری اختیار کرو۔ یہ وہ دو اہم ترین مقاصد ہیں جو تمام ادیان سماوی میں سر فہرست رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، 124,000 انبیاء، ان سب کی تعلیمات کا سر اللہ، اور در حقیقت عنوان تحریک، عنوان مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت اور طاغوت سے اجتناب۔ امام حسین علیہ السلام بھی در حقیقت نواسۂ رسول، صحابی رسول، رنگ و بوئے رسول ہونے کی حیثیت سے، معصوم ہونے کی حیثیت سے، امام ہونے کی حیثیت سے، ہادی و پیشوا ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ کی انہی تعلیمات کے تسلسل کو لے کے آگے چلے۔ میں جو کہوں کہ اگر کربلا تسلسل ہے تعلیمات انبیاء کو تو بھیجانا ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ مشہور و معروف روایت آپ کے ذہنوں میں ہو، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یعنی میرا نوازا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین، میرے دل کا سرور حسین ہے۔ اب جب تک سرکار دو جہاں اس دنیا میں ہیں، ہمیں حسین کی اور رسول کی محبت نظر آ رہی ہے، ممبر پہ جلوہ افروز ہیں، اور حسین آ جائے تو ممبر سے اتر کر حسین کو اپنے دامن میں بٹھا لیتے ہیں، اپنے ممبر بٹھا لیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے، چومتے ہیں، سونگتے ہیں، کاندھوں پہ سوار کرتے ہیں امت کے سامنے، یہ تو حسین سے محبت ہے۔ لیکن وہ انا من الحسین کیسے سمجھ میں آئے گا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب جب تک حسین کی حسینیت باقی ہے، محمد کی رسالت باقی ہے۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ بس حسین شخص کا نام نہیں، حسین تحریک کا نام ہے، حسین تسلسل تحریک انبیاء ہے، حسین تسلسل ندائے قرآنی ہے، حسین تسلسل ندائے آسمانی ہے، حسین تسلسل ہدایت آسمانی ہے۔ اس بنا پر امام عالی مقام سے مربوط جتنی بھی تاریخیں ہیں، جب بھی تاریخ آئے گی ایک مومن کے دل میں ایک ہلچل ہوگی، ایک طوفان ہوگا، ایک انقلاب ہوگا، جس کو سرکار جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، قتل حسین کے لیے، حسین کی شہادت میں مؤمنین کے دلوں میں، توجہ رکھیے گی، مؤمنین ڈکشنری والا مؤمن نہیں، عقیق انگوٹھی پہننے والا مومن نہیں، باعث رجب کی ٹکیوں میں نیاز دلانے والا مومن نہیں، یہ بھی ہے، لیکن مومن وہ جسے انہوں نے مومن کہا ہو، فی قلوب المؤمنین، مومن کے دلوں میں حسین کی شہادت و مظلومیت کے لیے ایک ایسی حرارت روشن ہے، ایک ایسی آگ، ایک ایسی آتش عشق روشن ہے، لن تبرد ابدا، جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین در حقیقت اس نامرئی، نامحسوس، مادی غیر مادی لحاظ عرض کر رہا ہوں، نامرئی غیر نامحسوس، اس محبت الہی کا نام ہے جو اللہ نے فطرت کے ذریعے سے انسانوں میں ودیعت فرما دی ہے، جو انسانوں میں، لہذا ہر پاک فطرت انسان، ہر پاک ولادت رکھنے والا انسان. توجہ ہے جملے پہ, دیکھیے بہت جملے اپنی عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ نے پوچھا ایمان لانے کے بعد خدا کی سب سے بڑی نعمت شکر ادا کرو. فرمایا یا رسول اللہ یہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ کہا کہ تمہاری ماؤں کا خطا نہ کرنا. پاکیزہ ولادت, حسب نسب معلوم ہو, جس کی حسب جس کا حسب نسب معلوم ہو اسی کے دل میں آل محمد کی محبت آئے ہو رہی ہوتی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا لن تبدا, یہ خاموش ہونے والی نہیں ہے, یہ شعلہ ور ہوتی رہے گی. یہ جتنا زمانہ گزرتا چلا جائے گا, اور میں بھی روایت پڑھ رہا تھا کچھ دن قبل کہ آخری زمانے میں مومنین پر, پھر کہوں گا میں ڈکشنری میں جو الفاظ کے معنی ہوتے وہ بھی مورد نظر نہیں ہوتے, بلکہ وہ حقیقی معنی مراد لیتا ہوں جو اہل بیت کے مورد توجہ ہوتے ہیں. آخری زمانے میں مومن جتنا جتنا خدا سے قریب ہوتا جائے گا اور ظہور کا زمانہ نزدیک آتا چلا جائے گا, اس پر بلائیں ایسی نازل ہوتی رہیں گی جیسے بارش برستی ہے. کیونکہ آپ کو تیار کرنا ایک فائنل کے لیے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ, یہ تمہیدی بحث ہی, اب آگے بڑھ جاؤں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ایک آئیڈیا جو آئیڈیالوجی کے ساتھ بھیجا ہے. ہر نبی جو آیا ہے ایک نظریہ لے کے آیا, ایک فکر لے کے آیا ہے, بغیر فکر کے نہیں. وہ آئیڈیالوجی کا ہے, اس کی دو بنیادیں ہیں, بنیادی طور پر دو بنیادیں ہیں. ان اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت, واجتنبوا الطاغوت, عزیزان کرام. اور یہی چیز تمام انبیاء علیہ السلام, میں نے جیسے عرض کیا, اور تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت اور حیات میں آپ کو جلوہ افروز ملے گی. یہی دو اصول, اس لیے میں نے کہا تسلسل ہے کربلا. اور ابھی آپ نے 27 رجب کے اعمال کیے, جشن کیا. 27 رجب عالم انسانیت کی سب سے بڑی عید کا نام ہے, توجہ رکھیے گا. عید غدیر سے بڑھ کر جو عید ہے وہ ہے یوم بعثت, یوم مبعث, یعنی آغاز وحی, یعنی انسان کامل پر در حقیقت وحی کا آغاز ہو رہا. یہ انسانیت کی سب سے بڑی عید ہے, اس سے بڑھ کر عید. کیوں؟ اس لیے کہ اس وحی کا تسلسل, اس وحی کی تعلیمات کا تسلسل علی کے زمانے میں علی کے ہاتھوں سے پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا, حسن کے زمانے میں حسن کے ہاتھوں سے پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا. وحی کا تسلسل حسین کے زمانے میں دیکھتا ہو تو کربلا میں آنا ہوگا. اگر وحی کا تسلسل زین العابدین کے زمانے میں دیکھتا ہو تو ہتھکڑیاں پہنی بھی ہو لیکن یزید کو ہتھکڑیاں پہناتے ہوئے نظر آئیں گے. اس وحی کا تسلسل دیکھنا ہو تو امام محمد باقر اور جعفر صادق کی علمی درسگاہوں میں نظر آئے گا. اس وحی کا تسلسل دیکھنا ہو تو امام موسیٰ کاظم کو 14 سال قید رکھنے کے باوجود بھی دشمن اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ زہر دے کر اپنے راستے سے ہٹاتا ہوا نظر آئے گا. اس وحی کی تعلیمات کا تسلسل دیکھنا ہو تو پھر مقاصد الہیہ کو مر میں اور مشہد میں آ کے دیکھنا, جب 8ویں حجت ولی عہدی کا انتخاب کر کے ولی عہدی کو قبول کر کے بادشاہ وقت کو مات کرتا ہوا نظر آئے گا. اگر اس ولایت الہی کا تسلسل دیکھنا ہو تو محمد تقی علی نقی حسن عسکری کی سیرت میں نظر آئے گا. اور اگر مکمل طور پر وحی کی تعلیمات کو چاہتے ہو کہ جلوہ افروز ہو جائے, کائنات پر چھا جائے, ہو الذی ارسلہ رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ ادیان عالم پہ غلبہ دے دے, تو محمد مہدی امام آخر الزمان کی صورت میں نظر آئے گا. وحی کا تسلسل اہل بیت کی تاریخ میں نظر آئے گا. اور پھر زمانے عصر غیبت میں جو وارثان انبیاء ہیں وہ علماء ہیں ان کی تحریکوں کے ذریعے سے نظر آئے گا. عزیزان گرامی, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, تو 27 رجب عالم انسانیت کا سب سے بڑا دن, اور 28 رجب امام عالی مقام کے سفر کا آغاز. اگر 28 سفر کو 27 رجب کے تناظر میں دیکھا جائے तो बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। वो पैगाम जो मोहम्मद मुस्तफ़ा लेकर आए गार हिरा से, तवज्जो रखिएगा, 27 यौम बेसत इक़्रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। जैसे कि मेरी आदत है कि मैं मामूलन जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं, जो ज़मीनी हकायक होते हैं, उनके मुताबिक मजलिस पढ़ने का आदी हूँ। सिर्फ आपको माजी के दास्तानों में, माजी के क़स्सों में, माजी की दर हकीकत नशब फराज में घुमा कर मजलिस ख़त्म करने का आदी मैं नहीं हूँ। मेरी अपनी आदत है, एक उस्ताद होने के नाते, एक तालीमात अहले बैत का पैरोकार होने के नाते चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने समझा है आसान ज़बान में आप तक भी मुंतकिल कर दूँ। दुख भेजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। बस बात तय होगी कि आइडियोलॉजी लेकर आए, वो आइडियोलॉजी रसूलुल्लाह लेकर आए, और फिर उसके तनाजर में इमाम अली मुकाम उसी आइडियोलॉजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान करबला की तरफ चल दिए। इंशाअल्लाह गुफ्तगू आएगी तो मैं तारीख के हवालों से इमाम के अकवाल नकल करूँगा कि इमाम ने जो मकसद लिखा है, जो तहरीर फरमाई है दर हकीकत अपने दस्त मुबारक से मोहम्मद इब्न हनफिया के नाम, उसके क्या अल्फाज है और उसके तनाजुर में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो आइडियोलॉजी होनी चाहिए, बगैर आइडियोलॉजी की ज़िंदगी बेकार है, अबस है और कोई माना नहीं है उसका। चुनाचा ये आइडियोलॉजी, इसके दो फेज हैं, अनेबुदुल्लाह अल्लाह की इबादत, वजनबुत्ताबू अल्लाह की इबादत और ताबू से इजतनाब। इजतनाब से मुराद क्या है? हमारे अभी इजतनाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, भाई मैं गुनाहों से इजतनाब कर रहा हूँ। इजतनाब को जो उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है किनारा कशी इख्तियार करना, बचना, दामन बचाना, पहलू तही इख्तियार करना, या बकौल मारूफ गोशा नशीन हो जाना, आखिर में जो नतीजा निकलता है मैं इजतनाब करता हूँ। लेकिन अरबी ज़बान में जो इजतनाब है उसका मतलब सिर्फ किनारा कशी नहीं है। अगर ये किनारा कशी होती तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से सफ़र न शुरू करते और रौज़ा रसूल के मुजाविर होकर दरसो कुरान देते रहते। अगर ये जितना गलत किनारा कशी है, इमाम के तो ठीक है, यजीद रजुलुल फासिक मुलअनु बिल फिल शारिबुल खम्र जानवर तो खेलने वाला, जनाब ठीक है मैं इख्तनाब करता हूँ, मैं मस्जिद नबी बैठ के दर्स दूंगा, नहीं। इमाम आली मुकाम ने सिर्फ दरस कुरान को तरजीह दी। इजतनाब का मतलब किनारा कशी नहीं है, इजतनाब का मतलब पहलू तही इख्तियार करना नहीं है, इजतनाब का मतलब साइड में हो जाना नहीं है, इजतनाब का मतलब अपने आप को किनारे लगाना नहीं है। इजतनाब का मतलब यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर जमाने की ताकतों को हिलाया, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर उसकी तस्वीर की और ताकायामत अली वलीउल्लाह के जरिए से उसकी हिफाजत का इंतजाम किया है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह आइडियोलॉजी जिसकी रविश मोहम्मद रसूलुल्लाह मुअय्यन करेंगे और जिसकी हिफाजत इज़्ज़त अलियन वलीउल्लाह, ये विलायत अली के जरिए से औलाद अली में मुंतकिल होती रहेगी। हसन हो विलायत, हुसैन हो विलायत, जितने भी आइमा बाद में आते रहेंगे। लिहाजा ये किनारा कशी इख्तियार करना नहीं है, बल्कि उसी तसलसल नबूवत में मकासिद आलिया नबूवत और रसालत को सामने और मद्देनजर रखते हुए इमाम हुसैन भी अपने ज़माने की ज़ालिम ताकतों के मुकाबले में खड़े हुए नज़र आते हैं। इस इजतनाब का मतलब पहलू तो ही नहीं, अगर पहलू तो ही होता तो इमाम कहता ठीक है मैं मदीने में रहूँगा, दरस कुरान दूंगा, यतीमों की किफालत करूँगा, कुरान सेंटर बना लूँगा, कोई मदरसा भी बन जाएगा जी, वेलफेयर सेंटर भी बना लूँगा। लेकिन नहीं, इमाम जो वलीद से और मरवान से मुकाबला हो रहा है, डायलॉग हो रहे हैं, वाज़े तौर पर इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम के जुमले अनेबुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो। अब हमारे यहाँ तो मामूलन अनेबुदुल्लाह ही नहीं अल्लाह की इबादत करें, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, क्या हो रहा है आपके अतराफ़ में, क्या हो रहा है आपके मोहल्ले में, क्या हो रहा है आपके शहर में, क्या हो रहा है, جی ماشاء اللہ سے اربوں کی کرپشن کرنے والے آج پیش امام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن کے تھیلوں سے، جن کے بیگوں سے اربوں ڈالر نکلے، جو پکڑی گئیں ان کو باعزت کر کے جو ہے کراچی یونیورسٹی میں فیسٹیولیں پیش کیے جا رہا ہے، جو لوٹ کھسوٹ کا شکار ہوئے علی الاعلان پکڑے گئے، ثبوت موجود ہیں، ان کو سونے کے تاج پہنائے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں تو یہ ہو رہا ہے، اب جناب ہمیں کیا نہیں، ہمیں کیا نہیں، یہ حسینیت نہیں ہے، یعنی تسلسل نبوت اگر سمجھنا ہے تو حسین کے قیام میں سمجھنا ہوگا۔ ان عبد اللہ، اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھو گھر کو چلے جاؤ، اللہ کی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ دیکھو کیوں ہو رہا ہے۔ آخر ہم جو اس معاشرے میں رہتے ہیں، معذرت کے ساتھ، ہم بعض اہل تشیع کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس معاشرے کے صدار، اس معاشرے کی بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اپنا کوئی مثبت رول پلے نہیں کر سکتی۔ یہ انتہائی قسم کی احمقانہ فکر ہے جو بعض اہل تشیع کے ذہن میں موجود ہے۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، میں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، ان اعبد اللہ، یعنی جو کچھ بھی معاشرے میں ہو رہا ہے نظر رکھنی چاہیے۔ عبادت کا مقصد سے نماز پڑھ کے گھر چلے جانا نہیں ہے، اگر یہی ہوتا امام حسین علیہ السلام کی نمازوں سے یزید کو کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی تاریخ آپ نے منائی 25 رجب، 14 سال امام کو قید رکھا، ذرا تصور کیجئے، دل پہ ہاتھ رکھے عزیزہ نے گرامی، 14 سال، یا اور بھی مدت لکھی گئی ہے، ایک قید خانے سے دوسرا قید خانے، ایک زندان سے دوسرے زندان، ایک جیل سے دوسری جیل، اونچی اونچی دیوالیں، موٹی موٹی فصلیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیر میں بینڈلیاں، تاریخ زندان، ہوا کا گزر نہیں، پہرے بٹھائے ہوئے، ہاتھوں میں اسلحہ ہے، بادشاہت کا تم ترا، ہر چیز موجود ہے، پھر بھی خائف ہے کیوں؟ آخر اس 14 سال قید میں رہنے والے امام کی نمازوں سے کیا کام، کیا ہو سکتا ہے؟ یہ قید میں ہے تمہاری، یہ اونچے اونچے زندانوں کے پیچھے، سلاحوں کے پیچھے، ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، آخر اتنے زندان تبدیل کرنے کا مقصد کیا، بالآخر کیا ہوا؟ امام کو زہر دے کے شہید کیا۔ وہ کون سا خوف تھا جو بنو عباس و بنو امیہ کو مجبور کر رہا تھا کہ اس طرح امام کو قید خانہ میں منتقل کرتے بالآخر زہر دے کے شہید کر دیا جائے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ امام جو بظاہر آج میری قید میں ہے، یہ قید میں نہیں ہے، قید میں ہم ہے۔ توجہ رکھیے گا، قید میں ہم ہیں، اور یہی وجہ ہے جس کو بھیجا جاتا ورغلانے کے لیے، ایک گویا عورت کو بھیجا گیا کہ جاؤ اپنے حسن سے، اپنی آواز سے، اپنے لباس سے، اپنے ہر چیز سے امام کو ورغلانے کی کوشش کرو، نعوذ باللہ، جیسے کہ آج میڈیا کا عنصر یہی ہے نوجوانوں کو منحرف کرنے کے لیے، در حقیقت اسی قسم کے روش و طریقہ کار کو منتخب کیا جاتا ہے۔ امام کی خدمت میں دروازہ کھولا، دیکھا یہ کنیز بھی سجدے میں پڑی ہوئی ہے، جیسے ہی دربان نے دروازہ کھولا تاکہ جلدی سے مجھے بادشاہ وقت کے پاس لے چلو، تاکہ ماجرا کیا تھا، تو بادشاہ سے جا کے کہوں گی، بادشاہ کی خدمت میں پہنچی یہ گویا عورت گانے والی، کہا کہ تجھے بھیجا کس وجہ سے تھا اور تو کر کیا رہی تھی؟ کہا کہ میں کیا کروں، میں جتنی کوشش کی کہ اس شخص کو جو حالت سجدہ میں، حالت نماز میں ہے، ایک نظر، ایک لمحے کی توجہ مجھ پہ کر لے، لیکن کیا مجال ہو، ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، اور سجدے میں پڑھ کے سبحون سبحون قدوس قدوس کا ورد کر رہا تھا، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ عالم تکوین پہ تسلط رکھنے والے، کن فیکون کے مظہر اعلیٰ کی زبان ولایت اور عصمت سے نکلنے والے سبحون قدوس کے جملے ایسے محسوس ہونے لگے جیسے در و دیوار ساتھ مل کے ذکر کر رہے ہوں۔ یہ ولایت سے تکبیری اس سے خائف تھے، چنانچہ امام کو آخر زہر دے گئے۔ تو یہ اگر نماز پڑھنے والے ہوتے تو پھر ان کی نمازوں سے در حقیقت، اس کا مطلب یہ کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جو عزاداری کر رہے ہیں، در حقیقت اس میں وجدنِ وہ تابوت نہیں ہے۔ ہاں ہم وجدنِ وہ تابوت کرتے ہیں، سائیڈ میں خود ہو جاتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ظالم طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ اور اگر وہ روایات کہ جو اہل بیت نے ظالم طاقتوں کے مقابلے میں بیان فرمائی ہیں، توجہ رکھیے گا عزیزہ نگرامی، کہ خبردار ان کی طرف رخ بھی مت کرنا، ان کی عدالتوں کی طرف رجوع بھی مت کرنا. ایک ایسے واقعے پیش آئے میراث کا یا قرض کا کوئی معاملہ تھا دوشیوں کے درمیان, امام کی خدمت پہنچے کہا کہ کیا کریں, وہ تابوت کے ظالم کی بادشاہوں کی عدالتوں میں جائیں؟ امام نے کہا ہرگز نہیں. کہا کیا حل کیا ہے؟ امام نے کہا کہ وہ جائیں اور جو ہمارے احکام میں جو امام کا بنایا ہوا نمائندہ ہے اس کے پاس جائیں, اپنا مسئلہ حل کریں اس کے سامنے جا کر, اور جو وہ حکم دے اس کو قبول کریں. اور ان کو رد کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے ہم کو رد کرنے والا, اور ہمیں رد کرنے والا ایسے ہی جیسے اللہ کو رد کرنے والا. توجہ رکھیے گا, اہل بیت علیہ السلام وجرب و تابوت کی مثالیں ہیں. اگر روایات ہی کی صورت میں دینے شروع ہو تو بہت ضیق ہے عزیزان گرامی, وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. لہذا وجرب و تابوت, امام علی مقام کی سیرت میں بھی یہی عنصر کار فرما تھا کہ عبادت الہی اور وجرب و تابوت. یہ عبادت الہی, اس کے کئی مصادق ہیں, مظاہر ہیں اس کے, جتنا وقت کے دامن میں ہیں اسی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں. درود محمد و آل محمد. یہ عبادت جو اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے, میرا اور اللہ کے درمیان رابطہ ہے نا عبادت, لیکن اس عبادت کی مختلف شکلیں ہیں. اگر میں عبادت کر رہا ہوں, میری زوجہ, میرے بچے, میرے گھر والے, میرے اہل محلہ, ہم شہری, ہم وطن کسی بھی جہت سے مجھ سے ناراض ہیں, عزیز گرامی یہ عبادت کسی کام آنے والی نہیں. حتیٰ کہ یہ بٹن جو لگایا ہوا ہے میں نے اپنی قمیض میں, اس بٹن کو ٹانکنے کے لیے جو بالش بھر کا دھاگا استعمال ہوا ہے, درود بھیجی محمد والے محمد, جو بالش بھر دھاگا استعمال ہوا ہے یہ بھی اگر ناجائز ہوگا تو اللہ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. بالش بھر دھاگا اگر ناجائز ہے, خوب سے زکات ادا نہیں ہوا, پیسے پورے نہیں دیے, راضی نہیں تھا مالک لے کے آ گئے, یہ عبادت یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت سے پہلے بندوں کے حقوق ادا کرو. حتیٰ کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر بچہ نماز جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے اور والدین کو قلبی اذیت ہوتی ہے, نماز جماعت کا کتنا احترام ہے لیکن اگر قلبی اذیت ہو تو وہ نماز جماعت میں شریک نہ ہو, اللہ اس کو گھر میں نماز جماعت کا ثواب عطا کر دے گا. اتنا احترام ہے والدین کا عزیزان گرامی. وَعْبُدُ اللَّهِ یعنی اللہ کی عبادت کرو, یہ اللہ کی عبادت مختلف پیرائے میں یعنی بندگی کی عادت ڈالو, یعنی رسول کو کہا جا رہا ہے اقرأ پڑھو, بندے بنو, جو پڑھایا جائے وہ پڑھو. اقرأ بسم ربک الذی خلق, وہ رب جس نے تمہیں خلق کیا ہے اس کے نام سے پڑھو. یعنی بندگی در حقیقت رسول اللہ, قبل اس کے کہ رسول اللہ ہوں وہ عبداللہ ہیں, اللہ کے بندے ہیں. یہ بندگی اہل بیت میں, یہ بندگی محمد آل محمد, یہ بندگی ان کے ماننے والوں میں مکمل طور پر آپ کو ان کی زندگی میں جلوہ گر نظر آئے گی. کیا واقعاً ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ہمارا بیہیویئر ذاتی ہو, اجتماعی ہو, سوشل ہو, کیا واقعاً اللہ کی عبادت کے ذیل اور زمرے میں آتا ہے؟ کیا جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم اس کے تقاضوں کو پورے کر رہے ہیں؟ کیا جو امکانات ہمیں ملے ہیں کیا ہم امکانات کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا یہ جوانی جو ہمیں عطا کی گئی ہے محدود لمیٹڈ, کیا ہم نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہے؟ یہ صحت جو ہمیں ملی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے, کیا ہم اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا, تحفۃ العقول کا مطالعہ کر رہا تھا, وہاں پہ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عجیب و غریب روایت دیکھی میں نے. ایک بحث استدراج, استدراج یعنی گریجولی کسی چیز کا بلندی سے پستی کی طرف آنا، اس کو کہتے ہیں درجہ بہ درجہ استدراج، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر سے نیچے آنا، اور اتنے غیر محسوس طریقے سے آنا کہ آپ کو علم ہی نہ ہو کہ آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. مثال کے طور پر جو الیکٹرانک ایلیویٹر ہوتی ہے وہ ماؤس میں لگی ہوتی ہے، آپ کھڑے ہو جائیے خود بخود جی آپ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اوپر سے نیچے آئیے تو اس میں کھڑے ہو جائیے خود بخود آہستہ آہستہ، اس میں تو خیر پتہ چل جاتا ہے. استدراج یعنی آٹومیٹکلی انسان کا تنزل کی طرف سفر کے انسان کو محسوس نہ ہو. امام فرماتے ہیں، اس امام سے پوچھا کہ بتائیے استدراج کیا ہے، امام نے کہا اللہ یزوغ نعمہ، کہ اللہ اپنے بندے کو نعمت ہو تو دے، وان یسلبہ الشکر، اس سے شکر کی صلاحیت کو واپس لے لو. یہ استدراج، یہ نعمت، یہ جوانی، یہ وقت، یہ دولت، یہ امکانات، یہ وسائل، یہ محبت اہل بیت، یہ شب و روز، یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا، یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر اس کے ذریعے سے ترقی نہیں ہے، ارتقا نہیں ہے، ایلیویشن نہیں ہے، قربت نہیں ہے خدا کی، اہل بیت کی قربت نہیں ہے، امام زمانہ کے لیے تیاری نہیں ہے، امام زمانہ کا کوئی خیال نہیں ہے، تو خدا کہہ رہا ہے کہ امام حسین کہہ رہے ہیں یہ وہ نعمت ہے جو نعمت تو ملی ہے لیکن شکر تم میں نہیں ہے. جب شکر نہیں ہے اس کا مطلب یہ نعمت نعمت نہیں، یہ نعمت عذاب ہے. جیسے کہ آپ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات بچوں سے مذاق کرتے ہیں تو ٹافی کے ریپر کو تھوڑا سا موڑ توڑ توڑ کر ایسے پیش کرتے ہیں جیسے اس میں چاکلیٹ موجود ہو. بچہ لیتا ہے، جلدی سے اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے خالی ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ وہ نعمت کہ جس میں شکر نہ ہو، بندگی نہ ہو، عبودیت نہ ہو، اللہ کا قرب نہ ہو، اہل بیت کے لیے تیاری نہ ہو، امام زمانہ کا خیال نہ ہو، وہ خالی اور کھوکھلی عبادت ہے. وہ خالی اور کھوکھلی عبادت ہے. توجہ کیجیے، ان عبد اللہ یعنی اپنے اور اللہ کے درمیان معاملات کو چیک کریں. نماز صرف مخصوص عبادت کا نام ہے لیکن عبادت نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، اخلاق بھی شامل ہے، بیہیویئر بھی شامل ہے، ماں باپ بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہماری یہاں جو ماں باپ ہیں کیا واقعاً وہ اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. جس کو میں معمولاً ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں وہ اے ٹی ایم کارڈ ہیں. آج کے والدین اے ٹی ایم کارڈ ہے، بابا یہ چاہیے یہ لے لو، بابا وہ چاہیے وہ لے لو، آج اس کی ضرورت ہے بابا، نیڈ ہے ایسی چیز یہ لے لو، اے ٹی ایم کارڈ ہو گیا آج کا باپ، آج کی ماں، ماں نہیں رہا، باپ نہیں رہا. خدا کہہ رہا ہے ان عبد اللہ، عبادت یہ ہے کہ اپنی ڈیوٹیز کو دیکھو، جو ذمہ داریاں تمہاری در حقیقت تمہیں دی گئی ہیں. واجتنب الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کرو. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت تو غیان سے ہے، سرکشی سے. جس سرکشی کو تم شیطان میں ڈھونڈ رہے ہو، بقول آیت اللہ بہجت مروم کے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیز شیطان اور یزید میں تھی، شبر میں تھی، وہی چیز تم میں بھی موجود ہے. توجہ رکھیے گا، اتنا بڑا مجتہد، عارف، واصل، کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ان میں تھا وہ تم میں بھی ہے، نفس امارہ ان میں مکمل طور پر ظاہر ہو گیا تھا، دعا کرو کہ تم میں ظاہر نہ ہو. توجہ کر رہے ہیں؟ بس اتنی گرم ہے. تابوت کیا ہے؟ تابوت ہے سرکشی، خدا کے مقابلے میں سرکشی. اور بدبختی تو وہاں آتی ہے ہم مولویوں کی کہ جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں درس قرآن کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایسے ہی صاحب کو ہم سمجھانے چلے گئے غلطی سے، میلاد ہو رہا تھا، میلاد مکس گیدرنگ تو تھی ماشاء اللہ سے، بہرحال میں اس میں گفتگو ہی نہیں کروں گا کیونکہ بہرحال آپ سنتے ہی رہتے ہیں. اس میں آخر میں کیا ہوا کہ انڈین گانے جو ہیں وہ ماشاء اللہ سے پورے محلے کو سنائے جا رہے تھے، تو جب جا کے کہا کہ جناب جائز نہیں ہے یہ، جناب میں اس عمر میں درس اخلاق نہیں سنوں گا آپ سے، اور جس کو سننا سنیں، نہیں سنا اپنے کان میں روئی ڈال دے. یہ حال ہے. یہ سرکشی خدا کے مقابلے میں. میری زوجہ بھی امر معاف کرنے میرے ساتھ گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب اپنے حساب سے کیا ہوتا ہے بھائی، میرا میری مرضی، یہ میری مرضی، یہ کیا، یہ وہی سرکشی ہے، یہ وہی سرکشی ہے حضرت نگرامی. تو میری زوجہ نے کہا کہ آپ کو تو جناب زہرا کے حساب سے چلنا چاہیے. اب جب یہ سنا تو بہت ہی ناراض ہو گئے، آپ ہمیں درس اخلاق دینے آئے، ہماری خوشیوں کو خراب کرنے آئے، یہ کوئی مجلس تھوڑی ہو رہی ہے. میں نے کہا منقبت پڑھیے. کس نے کہا منقبت نہیں پڑھی؟ لیکن یہ انڈین گانے جو آپ سنا رہے ہیں، پورے محلے کو سنا رہے ہیں، یہ تو اذیت و ایذا کر رہے ہیں آپ. اچھا یہ کون سی فقام ہے؟ یہ سرکشی جو ہے ہر انسان میں موجود, مجھ میں بھی موجود ہے, ہر انسان میں موجود ہے. یہ نفس امارہ ان النفس الامارۃ بالسوء جو برائی کی طرف دعوت دے رہا ہے, وعبد اللہ وجتنب الطاغوت, اس عبادت کے ذریعے سے اس سرکشی کو ہمیں ختم کرنا ہے. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ عبادت خدا کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت علیہم السلام. اگر محبت اہل بیت نہ ہو تو پھر ہمارے لیے سرکشی کو ختم کرنا, اس کو سمجھنا, اس کی باریکیوں کو سمجھ کر اس کے خلاف قیام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. چونکہ اہل بیت راستہ دیکھے ہوئے ہیں, ہدایت یافتہ ہیں, لہذا ان کی تعلیمات, ان کی احادیث, ان کے تجربات کی روشنی میں ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. امام علی مقام در حقیقت اس زمانے کے جو طاغوت تھے اس کے خلاف امام نے کھل کے گفتگو کی ہے. جب مروان سے گفتگو ہو رہی ہے, امام کے قول کے دو حصے ہیں, کہا ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و تنزیل, ہم اہل بیت ہیں, ہم معدن نبوت ہیں, ملائکہ ہمارے گھر گزرتے ہیں, بنا فتح اللہ ہو اللہ ہمارے ذریعے سے شروع کرتا ہے اور ہم پہ ختم کرتا ہے. یزید اب دوسرا حصہ ہے. یہ امام نے اپنے فضائل بیان کیے. امام نے کہا پھر کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفیس, یزید شرابی ہے, یزید کھلم کھلا گناہ کرتا ہے, یزید فسق و فجور کو کھلم کھلا انجام دیتا ہے. واضح طور پر طاغوت سے اجتناب کا مقصد کنارہ کشی نہیں ہے, طاغوت سے اجتناب یعنی طاغوت کو برملا کرو, بیان کرو لوگوں کے سامنے. آج یعنی صورتحال یہ ہے کہ جس طرح انتظامیہ دھول چھوک رہی ہے ہماری آنکھوں میں دن دہاڑے جھوٹ, اب اس کو کالا جھوٹ گئے, سفید جھوٹ گئے. یہ 39 ممالک کا جو فوجی اتحاد بنا, جناب ایسا ہو جائے گا, فلاں کو شامل کر لیں گے, فلاں ناراض بیٹھا فلاں شامل کر لیں گے. ان کا جو باپ آیا تھا جی وزیر دفاع سیکرٹری, اس نے آگے کیا کہا, یہ ایک ملک کے خلاف جو ہے در حقیقت اس کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو بنانے کے لیے سعودی عرب کا بہترین کردار ہے. اس کے خلاف کون بول رہا ہے سب سے زیادہ؟ ایک ہی ملک ہے, ایک ہی اسلامی جمہوریہ ہے جو بول رہا ہے. یہ تھا للکارو, بے نقاب کرو. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں, کل تک جو ہم کو فقہا کہتے تھے کہ مصلحت سے کام لو, آج اسی وہابیت کے خلاف نام لے کر کھلے عام تبلیغ کر رہے ہیں. آیت اللہ سیستانی ہو یا آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ہی, کوئی بھی, یہ دو فقیہ کھلم کھلا واضح طور پر وہابیت کے خلاف, اس لیے کہ وہابیت اسرائیل سے زیادہ خطرناک ہے. توجہ رکھیے گا عزیزہ نے گرا بھی, واضح طور پر وہابیت کا نام لے کر, یہ وہ جرسومہ ہے, یہ وہ غدر سرطانی ہے جس کے خلاف بولنا چاہیے دلیل سے. یہ ہے اجتناب, نہیں یہ کنارہ کش ہو جائیں عزیزہ نے گرا بھی. امام حسین علی مقام کہہ رہا ہے یزید فوراً حملہ کیا, بتائے طاغوت کون ہے میرے زمانے کے, یزید شارب الخمر شراب پینے والا. اب صفات بیان شروع بیان کرنے شروع کی امام نے, معلن بالفیض قاتل نفس المحرمہ, ناحق انسانوں کو قتل کرنے والا. اب امام نے ایک ایک کر کے اس کے کارناموں کو گروانا شروع کیا. یہ ہے طاغوت سے اجتناب. امام حسین صرف جا کے سجدے میں سر دے کے در حقیقت نمازیں پڑھنے والے نہیں تھے, ان کی عبادت انہیں معاشرے سے مربوط رکھتی ہے, ان کی عبادت معاشرے سے جوڑ کے رکھتی ہے. کیا ہماری نمازیں, کیا ہماری عبادتیں, کیا ہماری تعلیم ہمیں معاشرے سے جوڑتی ہیں جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے؟ کیا کبھی ہم نے کوشش کی کہ کوئی اب شخص گناہ کر رہا ہے جسے پیار سے جا کے سمجھائیں, برادر مومن مسلمان نہیں پاکستانی کراچی کی شہری, تمہارا یہ عمل جائز نہیں, ناجائز ہے اللہ کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں, اہل بیت کی روشنی میں نہیں ہو رہا ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ نہیں روکا گیا. تو آج میلادوں میں, کس کے میلاد میں؟ اہل بیت کے میلاد میں حرام دم انجام دیے جا رہے ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں. حضرت قاسم کی مہندی تو نکلتی نکلتی تھی, اب جو ہے ولیمہ بھی ہونے لگا ہے, بارات بھی ماشاءاللہ سے نکلنے لگی ہے. اور پھر آہستہ صاحب دیکھیے گا اگلے محرم میں اس کی نئی قصے آئیں گی. نہیں روکا جائے گا, نہیں بتایا جائے گا, کیا ہوگا؟ یہ انحرافات بڑھتے رہیں گے. امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ وعبد اللہ وجتنب الطاغوت, اللہ کی عبادت اور طاغوت سے اجتناب. امام حسین وہ آئیڈیالوجی لے کر آئے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام در حقیقت جب مدینہ سے نکل رہے ہیں تو ایک وصیت تعریف ہے, حادم اوسا علی, حادم اوسا حسین ابن علی. یہ وہ وصیت ہے کہ جو حسین ابن علی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنے بھائی کو دے رہا ہے. آخر وجہ کیا تھی؟ امام علی مقام یہ وصیت تحریر کر رہے ہیں تاکہ تاریخ میں رہ جائے کہ حسین ابن علی نے اپنے ہاتھ سے یہ وصیت تحریر فرمائی ہے. لہذا ہمیں سوچنا ہوگا, ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے حج, ہماری زکوٰۃ, ہماری انفرادی عبادات, ہمارے اجتماعی عبادات ہمیں معاشرے سے مربوط کیے ہوئے ہیں. آیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا علماء عوام سے وہی رابطہ رکھے ہوئے جو ان کو رکھنا چاہیے؟ کیا عوام علماء کا ایسے ہی احترام کریں جیسے رکھنا چاہیے؟ کیا والدین اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا طالب علم اپنی ذمہ داریوں کا حق و عمل پیرا ہے؟ کیا ایک گھر کی فضا میں شوہر کا بیوی سے کردار, بیوی کا شوہر سے کردار, بچوں کا ماں باپ سے, ماں باپ کے بچوں سے کیا شریعت محمد علیہ محمد کے مطابق ہے؟ کیا حدیث قصہ کے مطابق ہے؟ دیکھنا ہوگا ہمیں عزیزہ نگرامی. اور آخر میں امام حسین کی مشہور و معروف روایت در حقیقت آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجی محمد و آل محمد. کہ جس میں امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ھذا ما اوصاه به الحسین ابن علی الی اخی محمد ابن الحنفیہ. محمد ابن حنفیہ کے نام, بھائی کے نام حسین ابن علی کی وصیت. ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ. حسین گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, وہ لا شریک ہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے. ان الجنت حق والنار حق والسعادۃ آتیۃ لا ریب فیہ. یعنی امام حسین اپنے عقائد کو بیان کر رہے ہیں. کون؟ امام وقت, علم لدنی کے مالک, شہزادہ کائنات کا در حقیقت ولایت تکوینی کے تحت تصرف رکھنے والا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, خدا قبروں سے اٹھائے گا. اس کے بعد کہا, اب امام کہتے ہیں کہ اب جو میں نکل رہا ہوں, قیام کر رہا ہوں, اس کا کیا مقصد ہے؟ امام اپنی آئیڈیالوجی بتا رہے ہیں. ان عبد اللہ واجتنب الطاغوت, یعنی اللہ کی عبادت اور طاغوت سے اجتناب. امام علی مقام سے پوچھے, مولا بتائیے, آج لوگ کہتے ہیں عزاداری کا یہ مقصد ہے, کربلا کا یہ مقصد ہے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. کیوں نہیں خود امام سے پوچھیں گے, مولا بتائیے آپ کے خروج کا, آپ کے قیام کا, آپ کے جہاد کا کیا مقصد تھا؟ امام حسین علیہ السلام تحریر کر رہے ہیں, یعنی وقت صرف کر رہے ہیں اپنے دست مبارک سے, قلم و دوات سے منگائی اور کہا, ھذا ما اوصى به علی بن حسین ابن علی. یہ وصیت حسین ابن علی کی تاریخ میں رہ جائے گی کہ حسین ابن علی نے ٹائم دیا ہے قوم کی اصلاح کے لیے. اس کے بعد فرمایا, انی لم اخرج اشرن ولا بطرا ولا مفسدن ولا ظالما. میں جاؤ حشم, فساد, حکومت کو قبضہ لینے یا افراتفری کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. کوئی ایسا مقصد حسین ابن علی کے مد نظر نہیں ہے. ہم حکومتوں تک در حقیقت ان چور راستوں سے پہنچنا نہیں چاہتے, ان پست راستوں سے پہنچنا نہیں چاہتے. شہزادی کونین جنگ احد کے شہدا کے لیے فاتح خانے کے لیے تشریف لائیں. ایک شخص آتا ہے بی بی کے پاس, کہتا ہے کہ بتائیے علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, علی کیوں خاموش ہو گئے رسول اللہ کے بعد؟ بی بی نے ایک جملہ تاریخی ارشاد فرمایا, توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. کہا کہ حج کیا ہے؟ ہاں. کہاں کہاں کرتے ہو؟ کہا کہ خانہ کعبہ کے پاس. کہاں کہاں رہتے ہو؟ فلاں علاقے میں. کیا کبھی ایسا ہوا کہ خانہ کعبہ تمہارے گھر کے پاس چل کے آیا ہو؟ تاکہ نہیں, ہمیشہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے خانہ کعبہ کے پاس جایا جاتا ہے. امام نے کہا, مثل الامام مثل الکعبہ, امام کی مثال کعبے کی دی ہے. کعبے کے لیے طواف کے, کعبے کے بعد طواف کے لیے آیا جاتا ہے, کعبہ چل کے تمہارے پاس نہیں آتا. بی بی یہ کہنا چاہ رہی ہے, امام وہ ہوتا ہے جس سے بیعت کے لیے خود تمہیں چل کے پاس جانا پڑے گا, لیکن وہ جو تمہارے امام ہوں گے, تمہارے بنائے ہوئے ہوں گے, وہ خود چل کے تمہارے پاس آئیں گے. امام حق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دنیا ان کی طرف رجوع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم ان راستوں سے حکومت تک پہنچنا نہیں چاہتے. اہل بیت نے بتا دیا تھا کہ حکومت کی کیا قدر قیمت ہے, لیکن بتایا کہ اگر ہاں اس حکومت کے ذریعے سے حکم خدا کو نافذ کیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے. مولا علی نے کہہ دیا تھا کہ جوتی سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے, ایک بکری کی نام سے نکلنے والے پانی سے زیادہ حکومت کی قدر و قیمت نہیں ہے علی کے نزدیک. لیکن اگر اس کے ذریعے سے احقاق حق یا ابطال باطل کیا جائے تو علی حاضر ہے سب سے پہلے. اس کے بعد امام نے کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد. عزیز علی کہہ رہا ہے, امام حسن کیا کہہ رہے ہیں, میرے نکلنے کا صرف واحد اکیلا مقصد کیا ہے, ایک مقصد ہے, میں طلب اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اس میں بھی بہت باریکی حضرت علی, کیوں نہیں کہا کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں, کیوں کہہ رہے ہیں امام علی مقام میں طلب اصلاح کرنا چاہتا ہوں. توجہ رکھیے گا, امام کہتے ہیں بھائی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں, نہیں طلب اصلاح کرنا چاہتا ہوں. یہ طلب کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ انسان اپنے پاس موجود وسائل, امکانات, اسکل, صلاحیت, استعداد, قابلیت, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اسے بروئے کار لائے. اگر وہ کامیاب ہو جائے گا خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہے, اگر کامیاب نہ ہو جب بھی خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی تمام و طاقت کے مطابق اس نے در حقیقت کوشش کی ہے. آپ کا کام بتا دینا ہے, آپ کا کام سمجھا دینا ہے, آپ کا کام لٹ لے کے پیچھے پڑ جانا نہیں ہے. وہی بشر حافی کا واقعہ, امام نے آئیڈیالوجی چینج کی, امام نے فکر چینج کی, گانے سن رہا تھا اس کے گھر میں گانے چل رہے تھے, کیا ہوا, کنیز آئی, امام نے کہا کہ امام کے ذہن میں ایک آئیڈیالوجی ہے, اس کو میں مسلسل دو تین دنوں سے بیان کر رہا ہوں, اس نقطے کو آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. امام کے ذہن میں ایک آئیڈیالوجی ہے, وہ کیا ہے, اسے اللہ کا بندہ ہونا چاہیے. امام نے کنی سے پوچھا اس گھر کا مالک آزاد ہے یا کسی کا غلام ہے, امام یعنی اللہ کے تناظر سے دیکھ رہے ہیں. کنی اس کے ذہن میں ایک آئیڈیالوجی ہے, اس نے کہا یقیناً یہ آزاد ہے, اس کے خود اپنے نوکر چاکر ہیں, اگر یہ غلام ہوتا تو پھر آسانی سے یہ کام نہ کر رہا ہوتا. امام نے پھر اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق جواب دیا, امام نے کہا کہ ہاں اگر یہ اللہ کا بندہ ہوتا تو پھر یہ کام نہ کر رہا ہوتا. یعنی آثار بندگی اس کی زندگی میں نظر آتے ہیں. یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے لیے اپنی آئیڈیالوجی چینج مت کرو, لوگوں کو دینی آئیڈیالوجی کے مطابق چینج کرو. مولوی دیکھے گا چار آدمی آ گئے نعرے لگا رہے ہیں, علی کو اللہ کہے کہ گزر جائے گا, آئیڈیالوجی چینج کر دی, خطیب نے, مولوی نے, ملا نے, ذاکر نے, بہت سے مولوی مل جائیں گے دو نمبر. مولوی کہہ رہا ہوں, عالم نہیں کہہ رہا ہوں, جو صیغہ طلاق جاری کر دیں گے, ہیں اسی شہر کراچی میں, 25,000 دیجئے صیغہ طلاق, تمہاری بہن کا, تمہاری بیٹی کا گھر اجڑ جائے گا, مولوی کا کہا جائے گا, وہ ایک ماچس کی تیلے لگائے گا, انی طلاق تو میں تمہیں مثلا تمہاری طرف سے صیغہ پڑھتا ہوں طلاق کا. مولوی جب 5,000, 25,000, 20,000 جائیں گے وہ آپ کا گھر دباؤ برباد کر دے گا. یہ مولوی ہے. عالم کیا ہے, ملانے کی کوشش کرے گا, دل جوڑنے کی کوشش کرے گا, واضح و نصیحت کرے گا. ایک ایسے مولوی صاحب ہیں, بہر 25,000 پڑھوں گا میں صیغہ طلاق جاری کرنے کا. اب جو بیچارہ پہلی بزن ہو گئے, یار 25,000 لو جان چھوڑو, جی کیا ہوا کہ بارگیننگ ہوتی رہی, کہاں آ کے بیچا مولوی نے اپنے آپ کو 5,000 روپے میں. لوگوں کی آئیڈیالوجی کے مطابق چینج ہو رہا ہے, لوگوں کو چینج نہیں کر رہا. ذاکر بھی مل جائے گا, خطیب بھی, ٹیچر بھی مل جائے گا, ہر شخص جو ہے وہ آئیڈیالوجی. امام کہہ رہے ہیں اپنی آئیڈیالوجی کو در حقیقت جو اللہ کی آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق لوگوں کو چینج کرنے کی کوشش کرو. یہی کیا امام نے, انما اخرج عشرا ولا باطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی. یعنی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں, میرے کام اسٹرگل کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. اور امام علی مقام نے کوشش کی اور کامیاب ہوں. جو کوشش کرے گا من جدا وجدا, جو کوشش کر کے دروازہ کھول دیا جائے گا. ہو نہیں سکتا کہ کوشش کرے اور اس کے لیے دروازے نہ کھولے جائیں. دعا کے لیے دروازہ کھٹکھٹائے خدا کا, رحمت الہی کا, اور دروازہ نہ کھولے, رحمت الہی کی کنڈی بجائیں اور رحمت الہی کی مہنہ برسے. ہو نہیں سکتا. اتنے کہنا نہیں, یہ طلب کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ کوشش کرو, اسٹرگل کرو, جتنی بھی صحیح, 10% صحیح, 20% صحیح. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بعض اوقات ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو جائے گا, ٹھیک ہے وقت پڑا ہے دیکھا جائے گا, ابھی تو 10 دن ہے, ابھی تو 5 دن ہیں, ابھی تو مثال کے طور پر جوانی ہے, ابھی توبہ کر لیں گے, ابھی تو بڑھاپا ہے, پھر جا کے داڑھی رکھیں گے وغیرہ وغیرہ, بہت سارے بہانے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کرو. باپ نمازی ہے, سجدگاہ کا نشان ہے, مسجد میں آتا ہے, لیکن بچہ کیا کر رہا ہے, کہاں ہے نہیں معلوم باپ کو. باپ کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ باپ کی نجات ہو سکتی ہے اگر اس نے اپنی ڈیوٹی کا انجام نہیں دیا؟ مشکل ہے. ماں سر پہ دوپٹہ ہے, سر پہ چادر ہے, بچی تنگ و چست لباس پہن کر معاشرے میں جا رہی ہے. دینی فیملیز میں ہم نے دیکھا, 8 سال کی بچی ہو گئی, 6 سال کی بچی ہو گئی, 6 سال کی بچی کو آپ گود میں نہیں لے سکتے, پیار نہیں کر سکتے, شرعی احکام 6 سال کی بچی کو آپ بوسا نہیں لے سکتے اس کا, لیکن اس کو کیا ہے عادت پر آپ اس کو کیا ہے وہ خاص قسم کا لباس کہلاتا ہے, تنگ و تاریک پاجامے پہنائے جاتے ہیں, بچی خوبصورت لگے گی جی. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے بچہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اصلاح کوشش کریں, اپنے میں کوئی خامی خرابی دیکھیں کوشش کریں. آئیے جب آئینے میں کھڑے ہوتے ہیں اور صبح کے وقت دیکھتے ہیں کہ جناب چہرے میں کوئی عیب ہے, کوئی نقص ہے, کوئی دھبا لگا ہے, فوراً سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی قرآن اہل بیت کے آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ 3G جناب, 3G نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے نوجوانوں کا حال, کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی اوپر کبھی نیچے, کہیں سے کوئی سگنل آ جائے, یہ 3G سے میچ کرنے کے لیے اچھل کود مچائی ہوئی ہوتی ہے بعض نوجوانوں نے. بہر لیکن کیا کبھی اللہ کے 3G سے اپنے آپ کو میچ کرنے کی کوشش کی ہے؟ فلاں فائل ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تو چھت پہ چلے جائیں گے, بالکونی میں لٹک جائیں گے, جی نیچے آ جائیں گے, اوپر چلے جائیں گے, فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے. کبھی ایمان کی فائلیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اہل بیت کی 3G سے اپنا رابطہ اور رشتہ برقرار کرنے کی کوشش کی, اصلاح کرنے کی کوشش کی؟ عزیزان گرامی اصلاح کریں, نماز اصلاح ہے, عزاداری اصلاح ہے, امام حسین کی تحریک اصلاح ہے. اگر امام کا مقصد اصلاح ہے اور امام کی عزاداری میں اصلاح نہیں ہے تو وہ امام کی عزاداری نہیں, وہ میر اور آپ کی بنائی ہوئی پاک و ہند کی رسومات کی در حقیقت عزاداری ہے. امام حسین کی عزاداری نہیں ہے وہ جس میں اصلاح نہ ہو. عمل کی اصلاح, فکر کی اصلاح, آئیڈیالوجی کی اصلاح, گھرانے کی اصلاح. گھر اجڑ رہے ہیں اور ہم ابھی سادات اور غیر سادات کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک مولانا کہنے لگے کہ میرے پاس 3 جوان بہنوں کا فون آیا, رو رہی تھی, گریا کر رہی زار زار, مولانا ہماری شادی کرا دیجیے. ہم سیدزادیاں ہیں, باپ غریب ہے, رشتہ نہیں آ رہا, ہم گناہ میں پڑنے کے قریب ہیں, قریب الوقوع ہے ہمارا گناہ ہمیں پڑنا, اللہ اکبر. ہم جو ہے وہ سیدیاں دامن آلودہ ہو رہے ہیں, عفت تار تار ہو رہی ہے, اور ابھی ہم سید و غیر سید کے مسئلے میں پڑھیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سریح جا کے انسان پہلے مرے ہوئے غیر سید سے کرتے, اگر سید لڑکا شان والا ہے, کفو ہے, ہمسر ہے, ایمانی لحاظ سے کر دیجئے, لیکن اگر سید لڑکا نہیں ہے, غیر سید با ایمان ہے, کفو ہمسر ہے, شادی کیجئے. روز قیامت آپ کو جواب دینا ہوگا, ماں باپ کو جواب دینا ہوگا, علماء کو جواب دینا ہوگا, صاحب نے ممبر کو جواب دینا ہوگا, ان معاشرتی مسائل کے لیے کیا کیا تم نے, کتنا بولا تم نے, کتنا وعدہ کیا, کتنے ذہنوں کو چینج کیا. اصلاح کا کام کرنا ہوگا عزیزان گرامی. مدرسے کا طالب علم ہو, یونیورسٹی کا پروفیسر ہو یا اسٹوڈنٹ ہو, مسجد کا پیش امام ہو, مسجد کا نمازی ہو, کوئی بھی ہو, ٹرسٹی ہو, انجمن کا صدر ہو, منقبت خواہ ہو, نوحہ خواہ ہو, اصلاح جب تک عزاداری میں نہیں لائیں گے ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. اور موجودہ دور میں اگر ہم نے اصلاح نہیں کی تو پھر مستقبل بھی ہمارا نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں مستقبل اچھا ہو جائے, آخری نقطہ آپ کی زحمت کرتا ہوں, مستقبل اچھا ہو جائے, حال کو اچھا کرنے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرتا. سائنس یہ کہتی ہے, عقل یہ کہتے ہیں, منطق یہ کہتے ہیں, دین یہ کہتا ہے, قرآن کی ندا یہ آئے گی, اہل بیت کی تعلیمات یہ کہیں گی کہ اپنے پریزنٹ کو صحیح کرو, اپنے موجودہ دور کو اپنے ہاتھ میں لے لو, تمہارا مستقبل خود بخود محفوظ ہو جائے گا. ایسا ہو جائے یوں کر لیں گے, یوں ہو جائے گا, بچہ فلاں جگہ چلا جائے گا, اتنی کی نوکری لگ جائے گی, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, یہ مستقبل کو سنوارنے کے جو خواب دیکھ رہے ہیں, حال کی اصلاح کیے بغیر, چینج کیے بغیر, چینج کرنا ہوگا, تبدیل کرنا ہوگا. اور معیار کیا ہے؟ قرآن و اہل بیت. بس اسی طرح کے رہے ہیں. امام حسین بھی کہہ رہے ہیں کہ لے طلب الاصلاح, طلب اصلاح یعنی اسٹرگل کر. حسین اسٹرگل کی, کوشش کیا حسین نے, جہاں جتنا جیسے ہو سکا امام حسین کوشش کامیاب ہو. بظاہر حسین قتل کر دیے گئے, لاشا پامال کر دیا گیا, لیکن بقول امام خمینی کہ امام حسین نے کربالا میں بنو امیہ کو دفن کر دیا تھا. بظاہر سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, لیکن سید سجاد کے خطبات کے ذریعے سے یزیدیت کو زندہ میں ڈال دیا تھا. امام علی مقام کا سفر در حقیقت تحریک کربلا کا آغاز ہے. امام علی مقام کا سفر در حقیقت ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے, جو ہمارے جہاں پہ ہم نے جنم لیا, جہاں ہماری زندگیاں ہیں, جہاں ہم نے مرنا ہے, اس کو جنت کا گہوارہ بنانے کے لیے کبھی ہم نے اہل سنت کے ساتھ, کبھی ہم نے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ مل کے کوئی کوشش کی ہو, یا مسیحیوں کے ساتھ, یا ہندوؤں کے ساتھ, یا دوسری اقلیتوں کے ساتھ کوئی کوشش کی ہو. جیسے گرامی, یہ ہمارے سوشل وظائف ہیں, یہ اجتماعی معاشرتی ذمہ داریاں ہیں. بس آپ کی زحمت کا تمام کیا. ان اعبد اللہ, حسین کہہ رہے ہیں کہ ان اعبد اللہ کی عبادت کرو. حسین آخر وقت تک اللہ کی عبادت کرتا رہے گا. وجتنب الطاغوت, اور ظلم کے خلاف سیسر لاہی دیوار. یہ دیوار ایسی بنے گی کہ جس حسین کا سر تم کاٹ کے نیچے کرنا چاہتے تھے, شکست یہ ہوگی اسی سر کو سب سے اونچا کر کے تم خود لے کے چلو گے. یہ ہے حسین کی شکست, یہ حسین کی فتح, اور یہ یزید کی شکست. عزیز علی کرامی, 28 سفر آپ پہنچے, 28 رجب آپ پہنچے. امام علی مقام در حقیقت آماد و تیار. جناب ام سلمہ سے آپ کا ایک مذاکرہ ہوتا ہے, گفتگو ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں, نانی جان میرا اللہ مجھے اور میرے اہل بیت کو مقتول حالت میں دیکھنا چاہتا, اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے میری بہنیں میرے بچے قید کی حالت میں بکا کرتے ہوئے میدانوں میں دوڑتے ہوئے نظر آئے. یہ سب امام حسین کے الفاظ کا ترجمہ پیش کروں. جتنی گرا قبر رسول پر آئے, یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا بیٹا حسین جسے مدینے میں رہنے نہیں دیا, تصور کیجئے امام حسین کے لیے رسول اللہ سے محبت کتنی زیادہ ہوگی. زندگی میں موت کے وقت, آخری وقت میں جب نزع کا عالم تھا, حالت اعتذار ہے, امام حسین ایک دفعہ سینے پہ چڑھ گئے. روایات یہ کہتی ہیں وقت اعتذار مردے کے سینے کے بٹن کھول دیے جائیں تاکہ اسے سانس لینے میں آسانی ہو اور جان نکلنے میں آسانی ہو. امام حسین سینے پہ سوار ہو گئے. جناب زہرا نے امام حسین کو ہٹانا چاہا لیکن رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے منع فرما دیا, زہرا حسین کو مت ہٹاؤ, یہ جب تک میرے سینے پہ ہے میرے دل کو سکون ملتا رہے گا. یہ ہے حسین, آخر وقت تک رسول کے سینے پہ سوار, آخر وقت تک رسول سے متمسک متصل. اور پھر جب نانا کے روزے پہ آئے تو کہے, یا رسول اللہ اب آپ کا حسین جا رہا ہے, یا رسول اللہ اب آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکے گا حسین. نانا پتہ نہیں واپس آ سکوں گا نہیں آ سکوں گا, لیکن نانا یہ آخری سلام لے لے آپ کے اپنے نواسے کا. اللہ اکبر. میں وہ جو مشہور معروف مصائب ہیں ان کا صرف ذکر کرتا ہوا گزر جاؤں گا, اس لیے کہ اہل بیت اور خصوصاً تاریخ کربلا میں تین سفر ہیں کہ جو بہت اہمیت کے حامل ہیں. ایک 28 رجب کا سفر ہے جو حسین کی سربلاہی میں شروع ہوا, ایک 11 محرم کا سفر ہے جو جسے زینب لے کے چلی ہیں, اور ایک زندان شام سے شروع ہونے والا سفر ہے جو سید سجاد لے کے چلے ہیں. لیکن ان تینوں سفروں میں زمین آسمان کا فرق ہے. عزیز علی گرامی, آپ سنتے ہیں نا, ایک ایک کر کے بیویاں آتی رہیں, قناتیں لگا دی گئیں, اور ایک ایک کر کے ایک ایک نوجوان آتا ہے, والی آتا ہے, وارث آتا ہے, اپنی محرم کو سوال کرتا ہے, یہ کسی نے آ کے جناب عباس سے کان میں آ کے کہا، عباس کھڑے ہو گئے، علی اکبر کھڑے ہو گئے، نندا دیدی اہل مدینہ اپنی چھتوں پہ نانا، اب بنت علی سوار ہونا چاہتی ہے، اللہ اکبر، بنت علی سوار ہونا چاہتی ہے، اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام راوی کہتا ہے، ایک معظمہ بہت ہی سکون کے سکون حالت میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی دار الامار سے نکلی، ایک دفعہ محمل کے قریب آئی، حسین جو کرسی پہ تشریف فرما تھے ایک دفعہ کھڑے ہو گئے، عباس کا بازو تھاما، علی اکبر نے اپنے زانوں کو زمین میں رکھا، بی بی نے ایک دفعہ ایک پیر علی اکبر کے زانوں پر، ایک عباس کا ایک ہاتھ سے عباس کے بازو تھاما، دوسرے سے جوبے محفل کو تھاما۔ یہ خاتون یہ معظمہ سوار پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون تھا، کہا کہ ہاتھ ہی زینب بنت علی، یہ زینب بنت علی ہے جو سوار ہونا چاہتی ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے یہاں پر ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے، جب امیر المومنین کوفہ سے بیٹیوں کو بلا رہے تھے نا، تو حسن کو بھیجا تھا اور کہا تھا حسن بیٹا جاؤ اپنی بہنوں کو لے کے آ جاؤ، لیکن دیکھو رات کی تاریکی میں لے کے آنا۔ اللہ اکبر، امام حسن چلے کوفہ کے قریب پہنچے، پڑاؤ ڈال لیا، رات کی تاریکی ہو گئی، وارد ہونا چاہتے ہیں زینب ام کلثوم کو لے کر۔ ایک دفعہ مولا علی خود بنفس نفی تشریف لائے، ہاتھ میں ہار کو ہاتھ میں لیا اور لے کے چلے، تھوڑی دیر نہ گزری تھی، رات کی تاریکی ہے، کالا کپڑا پڑا ہوا ہے، زینب کے چہرے پہ نقاب ہے، امیر المومنین کی آواز آئی، زینب یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ اللہ اکبر، جناب زینب نے کہا بابا اچھا۔ اس کے بعد ایک دفعہ گلیوں کا تعارف کراتے جا رہے ہیں، اس کے بعد امیر المومن کی آواز آئی، زینب یہ کوفے کا بازار ہے۔ اللہ اکبر، ارے جن کے گھروں میں بہنیں ہیں نا، وہ جملے کی نزاکت کو سمجھ سکتے ہیں، اجرکم علی اللہ، بس عزاداروں۔ ایک دفعہ زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، کہا بابا جان یہ بازار، یہ گلیاں، یہ کوچ، یہ کوفے کا چوک، یہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں، یہ بھائی کو بتائیے، بھیا عباس آئے جائیں گے۔ جناب امیر نے کہا بیٹا زینب، ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھوں میں رسن ہوگی، ارے تجھے قیدی بنا کر اسی بازار میں لائے۔ اللہ اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزان گرامی، اس طریقے سے اہل بیت کو سوار کرایا گیا، یہ ایک سفر ہے، حسین ساتھ ہیں، عباس ساتھ ہیں، گودیاں آباد ہیں، جھولے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، سب ساتھ ہیں، لیکن ایک سفر ہے جو 11 محرم سے شروع ہوا۔ عزیزان گرامی، جناب زینب نے جب سب کو سواریوں پر سوار کر دیا، تو میرا دل کہتا ہے فرات کی طرف رخ کیا ہوگا اور کہا بھیا عباس ذرا مدینہ یاد کر لو، بڑی شان سے بہن کو سوار کیا تھا، ارے بہنا سوار ہونا چاہتی ہے، بلوائے عام ہے تیری زینب کیسے سوار ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ اب یہ ایک سفر ہے عزیزان گرامی، ایک سفر مدینے کا تھا، گودیاں آباد ہیں، محرم ساتھ ہیں، بھائیوں کا ساتھ ہے، 11 محرم کو گودیاں اجڑ گئی ہیں، علی اصغر اور محمد قاسم، ارے کئی لوگ بھی چھڑ گئے، اور تو اور یہ جو قافلہ چلا ہے نا، جب تازیانے مارے جاتے تھے خواتین عصمت طہارت کو، تو چھوٹے بچے جو گودوں میں تھے نا، اونٹوں سے گر گر کر اونٹوں کے پیروں تلے پامال ہو جاتے تھے، اپنے عزیزوں کو اقارب کو کھوتے رہے، اور جب زندان شام سے رہائی ملی ہے عزیزان گرامی، حسین ساتھ نہیں ہے، عباس بچھڑ گئے، اونو محمد ساتھ چھوڑ گئے، علی اصغر نے ساتھ چھوڑا، علی اکبر نے ساتھ چھوڑا، سب کچھ برداشت کر لیا زینب نے، لیکن اب جب زینب رخصت ہو رہی ہے، مدینے کی طرف جا رہی ہے، اب زینب سے جدائی برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ امانت دی تھی حسین نے، وہ امانت زمین کے سپرد کر کے جا رہی ہے، در زندہ کھل گیا، آزادی کا اعلان ہو گیا، اہل بیت باہر آ گئے، لیکن جناب زینب نے دیکھا بھابی جان ابھی تک نہیں آئی ہے، ایک دفعہ دیکھا مادر سکینہ قبر سکینہ پہ جا کے بیٹھ گئی، ہاتھوں کو رکھ دیا، کہا سکینہ بیٹا بڑا ارما تھا در زندہ کھلنے کا، پوچھا کرتی تھی بیٹا رہائی کب ملے گی، بیٹا رہائی مل گئی، در زندہ کھل گیا، ارے بیٹا جا رہے ہیں مگر تجھے زمین کے۔ عبادت و قبول فرما. ہمیں امام حسین کے مقصد کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حاضرین مجلس، سامعین مجلس، بانین مجلس کی دینی دنیاوی جات حاجات قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، غم اہل بیت، غم دین کے. خداوند جب تک دنیا میں رہے ہیں اہل بیت کی پیروی کرتے رہیں، آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا. خداوند ہمیں اپنے وظائف کا عمل پر عمل پیرا ہوتے ہوئے امام کے ظہور اور انقلاب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمن عزاداری اور اسلام کے دشمن کو دین سے نابود فرما. اطبات عالیات مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والے مجاہدوں کو فتح و نصرت عطا فرما. داعش القاعدہ طالبان لشکر جنگی سمیت جتنے بھی دشمنان پاکستان دین و عزاداری اور اطبات عالیات ہیں ان کو نیست و نابود فرما. بار الہ ملت مسلمہ کو اتحاد کی دولت مالا مال فرما. فقہ علماء مراجع کا سایہ ہمارے سب قائم دائم فرما. خدا بندہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ساری نعمتیں نہ چاہے اللہ ہم سے لے لے، لیکن محبت اہل بیت کی نعمت کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سرمایہ حیات قرار دینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم.